جمعرات 17 نومبر کے سربی
جمعرات
امبر خیری کا سلام. ترکی کے صدر پاکستان آئے, گلین سکولوں کے عملے کو پاکستان سے نکالنے کا مطالبہ کیا. پاکستان راضی, کس نے کس کو فائدہ پہنچایا؟
اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ سے کوئی چیز مانگی ہے اور اس اسٹیٹ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس چیز کو حوالے کر دیا ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. ترک صدر کی پاکستان میں سرگرمیوں کی تفصیلات آصف فاروقی سے.
ایوان میں حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا. پارلیمان سے خطاب سے پہلے ترک صدر نے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کی, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترک اسلامی رہنما فتح اللہ گلین کی تنظیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے اور اس سے منسلک ادارے کے خلاف پاکستانی حکومت کے اقدامات دیگر ممالک کے لیے ایک مثال ہیں. ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترک سکولوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے کسی کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا.
یہ دہشت گرد تنظیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے. ترکی میں ناکام بغاوت کے فوراً بعد سے پاکستان کی حکومت ترک عوام اور حکومت کے ساتھ اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اظہار یکجہتی کرتی رہی ہے.
دوسری جانب پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حکومت پاکستان کی جانب سے ترک عملے کو 20 نومبر تک ملک سے نکل جانے کی مہلت دیے جانے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. آج اس درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے حکومت کا موقف سنا. شام کے شہر حلب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق حکومتی فورسز نے باغیوں کے زیر تسلط علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے ہیں, جن کے دوران ہیلی کاپٹروں سے بیرل بم بھی گرائے گئے ہیں, جبکہ ان علاقوں پر روس کے کروز میزائلوں سے بھی حملہ کیا گیا ہے, جن سے کم از کم 100 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. روس کا کہنا ہے کہ شام میں ان کی فضائی کاروائیوں میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 30 جنگجو مارے گئے ہیں. نیو یارک کے میئر نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ نیو یارک کے لوگ اس بات سے بہت خوفزدہ ہیں کہ نئی انتظامیہ کیسے کام کرے گی. ملاقات کی تفصیل سلیم رضوی سے.
نیو یارک کے میئر بل دی بلاسیو نے ملاقات کے بعد کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے نیو یارک کے شہریوں کی مشکلات کے بارے میں صاف الفاظ میں بات کی, خاص کر مسلمانوں میں خوف کے بارے میں.
I told him that we were very concerned that we had to show all New Yorkers including Muslim New Yorkers that they were welcome.
میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ ہمیں مسلمانوں اور دوسرے نیو یارک کے شہریوں کو یہ دکھانا پڑ رہا ہے کہ ان کا بھی شہر میں خیر مقدم ہے, اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کی لوگوں کو بانٹنے والی پالیسیوں سے ہماری سبھی لوگوں کو ساتھ لانے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے.
میانمار میں فوج کے کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے روہنجیا مسلمان اقلیت سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد سرحد پار کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نقل مکانی کرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. تفصیل ظفر سید کی زبانی.
جو لوگ فوج کے کریک ڈاؤن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا جا رہا ہے. ریاست رکھائن میں جاری فوجی آپریشن کے دوران 1 ماہ کے عرصے میں کم از کم 130 افراد مارے جا چکے ہیں. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں مکانات نظر آتش کر دیے گئے ہیں اور غیر ملکی صحافیوں کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تاہم حکومت نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے. رکھائن میں لاکھوں روہنجیا مسلمان بستے ہیں جنہیں میانمار کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا. لوگوں کے خیال میں وہ غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے پناہ گزین ہیں.
جنوبی افریقہ, برونڈی اور گیمبیا نے عالمی عدالت انصاف سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی اس سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے. سیشان ظفر.
نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں عدالت کے رکن ممالک کے سالانہ اجلاس کے پہلے دن جنوبی افریقہ, برونڈی اور گیمبیا کے الگ ہو جانے کا مسئلہ ہی زیر بحث رہا. 2002 میں عالمی دار اختیار کی حامل اس عدالت کے قیام کے بعد سے اب تک کسی ملک نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کیا تھا. علیحدگی کا فیصلہ کرنے والے افریقی ممالک کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ عدالت کو دنیا کے کئی خطوں میں ہونے والی زیادتیاں نظر نہیں آتی. عدالت کو اس حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ وہ شام میں ہونے والی مبینہ زیادتیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کر رہی.
چاڈ کے حکام نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام سے تعلق رکھنے والے چاڈ کے 1000 سے زائد شہریوں نے تنظیم سے علیحدگی اختیار کر کے چاڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر یا جبرن بوکو حرام کے لیے کام کر رہے تھے۔ چاڈ میں اقوام متحدہ کے دفتر کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، تاہم کچھ کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور تائیوان میں ہزاروں افراد ہم جنس شادیوں کی اجازت کے قانون کی منظوری کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کا بنیادی حق ہے کہ انہیں ماں اور باپ دونوں کی محبت اور پیار ملے۔ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو تائیوان ایشیا میں ہم جنس افراد کی شادیوں کو قانونی حیثیت دینے والا پہلا ملک ہوگا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے پینما لیکس اور وزیر اعظم کے خاندان کے اثاثے سے متعلق کیس کی سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، اور اگر یہ خبر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر شہ سرخی ہے۔ تشریف لائیں ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com۔ لیکن آئیے اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ فتح اللہ گلین کی تنظیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور اس سے منسلک ادارے کے خلاف پاکستانی حکومت کے اقدامات دیگر ممالک کے لیے ایک مثال ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ترک صدر کے پاکستان کے دورے کے دوسرے اور آخری دن ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ سمیت متعدد معاہدے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
ترک صدر کے پاکستان میں قیام کا دوسرا دن بھی گرم جوشی اور استقبالی اور دیگر تقاریب سے بھرپور رہا۔ صبح سویرے وہ ایوان وزیر اعظم پہنچے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار اور مستقبل میں دوستانہ اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عہد و پیما کیے گئے۔ ترک صدر نے کشمیر کے مسئلے کا خاص طور پر ذکر کیا اور اس کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنٹرول لائن پر بڑھتی کشیدگی اور مسائل کا کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہنوں اور بھائیوں پر براہ راست اثر ہو رہا ہے، اس لیے صورتحال کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
صدر اردوان نے پاک ترک سکولوں میں اساتذہ کی برطرفیوں کے بارے میں آج کے اخبارات میں چھپنے والی خبروں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سکولوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے کسی کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ترک صدر نے الزام عائد کیا کہ ان تعلیمی اداروں کی آڑ میں جلا وطن ترک رہنما فتح اللہ گلین کی تنظیم تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔
یہ دہشت گرد تنظیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ترکی میں ناکام بغاوت کے فوراً بعد سے پاکستان ترک عوام اور حکومت کے ساتھ اس دہشت گردی کے خاتمے میں اظہار یکجہتی کرتا رہا ہے۔
وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کے بعد ترک صدر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، جہاں ارکان نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا۔
President of Republic of Turkey.
پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاس میں صدر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر اپنے مخالف فتح اللہ گلین پر تنقید کی اور ان کے خلاف کارروائی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
میں اس چیز کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
کردش پاکستان ضرار ویرمیدن ان
تنظیم کو پاکستان کو نقصان پہنچانے سے قبل ملیمیٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے ذمہ حال یہ فیصلہ کو بر وقت قرار دیتا ہوں۔
پاکستان میں ترک صدر کی آؤ بھگت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے پاکستانی قیادت کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور لاہور میں ان کے لیے ایک پرتکلف ضیافت کا بھی بندوبست ہے۔ اس دوران پاک ترک سکولوں کے متاثرین کے احتجاج اور عدالتی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی
اسلام آباد.
تو اس دورے کو ترک صدر طیب رجب ایردوان کے پاکستان کے اس دورے کو ترکی میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ میں نے انقرہ میں مقیم صحافی فرقان حمید سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ ترکی کے میڈیا میں اس دورے کی کس طرح کی کوریج ہو رہی ہے.
ہاں, ترکی کے میڈیا اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے, ایک جو ہے لیفٹسٹ ہے اور ایک جو ہے رائٹسٹ. رائٹسٹ جو ہے جتنے بھی اخبارات ہیں وہاں پر تو بڑے پیمانے پر کوریج دی جا رہی ہے. وہاں پر پاکستان کو ان کو پتا ہے کہ پاکستان ترکی کا قریبی دوست ہے, ہمیشہ جو ہے پاکستان کو ساتھ دیتا آیا, ترکی کا ہمیشہ ساتھ دیتا آیا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اخبارات نے اور ٹی وی کوریج نے جو ہے وہ اہمیت دی ہے. لیفٹ ونگ کی جو اخبارات ہیں ان میں اتنی زیادہ وہ اہمیت نہیں ہے, انہوں نے اتنا زیادہ کوئی وہ کوریج بھی نہیں دیا نہ کوئی زیادہ آرٹیکل اس بارے میں لکھے گئے ہیں.
فتح اللہ گلین کے نیٹ ورک کے جو اسکول ہیں پاکستان میں, صدر ایردوان کا مطالبہ ہے کہ جو ان کو چلا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے اور یہ جو ان کے ٹرکش سٹیزنز ہیں ان کو واپس کیا جائے. تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے پاکستان سے, اس کی کس طرح کی کوریج ہوئی ہے میڈیا میں اور یہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ڈسکس ہوا ہے یہ؟
ہاں جی, پچھلے کئی دنوں سے جب ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشولو پاکستان کے دورے پہ گئے تھے اور انہوں نے پاکستانی حکام سے بات کی تھی کہ ترکی کے جو فیض اللہ گلن کے اسکول ہیں, پاک ترک اسکول کے نام سے جو یاد کیے جاتے ہیں پاکستان میں, ان کو بند کیا جائے. تو اسی کے بعد سے یہاں ترکی میں ویلن وچ کیا تھا کہ یہ جو ہے اسکول جو ہے اس کو کسی صورت بند نہیں کیا جانا چاہیے, اس لیے بھی بند کیا جانا چاہیے کہ پاکستانی عوام جو ہیں ان اسکولوں کو بے حد پسند کرتے ہیں اور پاکستانی عوام ان اسکولوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اخبارات میں یہی مسلسل یہی آ رہا تھا کہ اسکولوں کا کوئی اور بندوبست کیا جائے, جس پر حکومت نے جو ہے وزارت تعلیم کے تحت ان اسکولوں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا اور لگتا یہی ہے کہ وزارت تعلیم ہی جو ہے پاکستان کے یہ فیصلہ اللہ گلین کے جو اسکول ہیں اس کو ہی چلائے گی. لیکن اس سلسلے میں جو ہے لیفٹ ونگ کے اخبار جمہوریت اور باقی اخبارات نے مسلسل لکھا کہ ان اسکولوں کو کسی طرح بھی وزارت تعلیم کے تحت نہیں دینا چاہیے بلکہ جو ہے یہ فیصلہ اللہ گلین کے تحت ہی چلتے رہنے چاہیے, کیونکہ پاکستان ترکی کے تعلقات ہمیشہ ہی سے بڑے اچھے, لیفٹ حکومت ہو یا رائٹ حکومت ہو, بڑے اچھے تعلقات ہیں اور دونوں حکومتوں کا اس کے اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے. پاکستانی عوام اگر چاہتے ہیں کہ یہ سکول قائم رہیں, یہ دعائیں رہیں اور چلتے رہیں تو ان کی بات مان لینی چاہیے. صدر رجب طیب ایردوان نے جو ہے وہ بات نہیں مانی, وہ پاکستان کے دورے سے قبل ہی جو ہے سکولوں کو بند کرنے کی انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کر دیا, جس کو قبول کر دیا گیا ہے. جی
اچھا, اور یہ جو اسکولوں کے عملے میں جو ترک شہری ہیں جن کو اب واپس کیے جانے کا مطالبہ ہے, ان کے ویزے اگر منسوخ ہو گئے, تو
جی
وہ ان لوگوں کا کچھ کہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے ترکی میں جو موجودہ صورتحال ہے, اس پر کوئی بات ہوئی ہے میڈیا کے کسی حلقے میں؟
ہاں جی, میڈیا مسلسل یہ کہہ رہے کہ جو پاکستان میں جو اسکول کے عملے کے افراد ہیں جن کی تعداد جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد 108 ہے, جبکہ ان کی فیملی کو ملا کے 400 کے قریب, اگر یہ ترکی پہنچیں تو حکومت جو ہے ان کو کسی صورت ان کو حراست میں لے سکتی ہے, ان کو گرفتار کر سکتی ہے, ان پر مفتی قسم کے الزامات لگا کے ان کو نظر بند بھی کر سکتی ہے. اس سلسلے میں جو ہے مسلسل جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ترکی نہ آنے دیا جائے بلکہ ان کو کہیں وہ کسی اور دوسرے ممالک میں شفٹ کر دیا جائے. تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی صورت بھی جو ہے پاکستان سے ترکی نہیں آئیں گے بلکہ پاکستان سے کہیں اور منتقل ہو جائیں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے منتقل ہونے کا سلسلہ جو وہ آج کل ہی میں شروع ہونے والا ہے, کیونکہ حکومت پاکستان نے ان کو 20 نومبر تک کی مہلت دی ہے اور 20 نومبر کے بعد جو ہے یہ ترکی نہیں آئیں گے. لہٰذا جو ہے کہیں ایک عرب ممالک یا افریقی ممالک جو ہے جہاں بھی ترکی سکون قائم ہے وہاں کرو اسٹارٹ کریں گے, اور فیصلہ جو ہے ان کو کہا کہ وہاں آپ جا سکتے ہیں, ان کے لیے بندوبست بھی کیا جا رہا ہے.
یہ تھے ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے صحافی فرقان حمید. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پاک ترک اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے والدین اور اساتذہ نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ترک عملے کو پاکستان سے نکل جانے کا فیصلہ واپس لیا جائے. اساتذہ اور والدین کا کہنا تھا کہ ترک استاد تھے, کوئی دہشت گرد نہیں تھے, کہ انہیں 3 دن میں ملک سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
پشاور پریس کلب میں اخباری کانفرنس میں کوئی 20 سے 25 اساتذہ, طلباء اور ان کے والدین موجود تھے. پاک ترک اسکول پشاور کی ہیڈ ٹیچر عشرت نے کہا کہ ترک اساتذہ نے یہاں اعلیٰ معیار تعلیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
ان کو جو ٹیچرز سر یہ ٹیچرز ہیں مطلب جس طرح سے جہادی تنظیمیں اگر ہوتی ہیں تو ابھی آپ ہم لوگ کہتے کہ چلو اگر یہ لوگ ہمیں یہ کہتے کہ اس طرح سے تو ہم لوگ مان جاتے کہ چلو شاید, لیکن سر اس طرح کا کوئی ایشو ہے نہیں. مطلب 20-22 سال سے اگر یہ لوگ ادھر کام کر رہے ہیں تو سر ایسا کیا ہے کہ مطلب 20-22 سال سے انہوں نے اتنا اچھا انفراسٹرکچر بنایا. آپ کہیں بھی وزٹ کر لیں ڈفرینٹ برانچز میں, آپ ہمارے اسکولس کو دیکھیں تو ہمارے اسکول جو ہے نا یہ پاکستانی اسکول سے بہت زیادہ بہتر ہے.
پاکستان میں کوئی 108 ترک اساتذہ ہیں جبکہ دیگر ترک عملے اور ان کے خاندان کے افراد کی تعداد کوئی 450 تک ہے. طلباء کے والدین اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے یہاں کوئی 15,000 تک طلباء اور طالبات کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے. ہیڈ ٹیچر عشرت نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں, ان کے بچے اچھے ماحول میں پڑھ رہے ہیں.
لیکن ہمیں ایک مینٹلی یہ چیز بھی تو بتائی گئی کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. ڈیپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہ کوئی ٹیررسٹ ہیں جو ان کو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہو؟ مطلب یہ ٹیچرز ہیں کوئی اس طرح سے, ان کو اس طرح سے ڈس ریسپیکٹ کر کے آپ لوگ اگر بھیجیں گے تو مطلب ہمارے پیرنٹس پہ اس کا سائیکولوجیکلی کیا اثر ہوگا, ٹیچنگ اسٹاف پہ کیا ہوگا اور ہمارے بچوں پہ کیا ہوگا؟ یہ ایک غلط چیز ہے. ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر پلیز, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اپیل ہے ہماری کہ آپ اس ڈیسیجن کو ریویو کریں.
اس کانفرنس میں موجود اسکول سے وابستہ پاکستانی استاد وسیم اقبال کا کہنا تھا کہ پاک تر اسکول پاکستان بھر میں بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس طرح کے فیصلوں سے بچوں کے ذہن پر برے اثرات پڑیں گے. یوسف علی پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں, تعلیم کے شعبے سے بھی منسلک ہیں. یوسف علی کے 3 بچے پاک ترک اسکول میں زیر تعلیم ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب کیا تھا اور وہ اس فیصلے سے خوش تھے کیونکہ اس اسکول میں ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت اعلیٰ معیار کی ہو رہی ہے.
اور ہم باقاعدہ فیڈ بیک لیتے ہیں اپنے بچوں کا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں میں 3 سالوں میں جو ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے, ان کی جو ایجوکیشنل بلڈنگ ہوئی ہے وہ ماولس ہے. حالانکہ اس سے پہلے میرے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے اور وہ بیہیویئر چینج نہ لا سکے جو پاک ٹرک نے 3 سالوں میں لایا ہے.
یوسف علی سے جب کہا گیا کہ یہ ترک اساتذہ چلے جائیں گے تو اور ترک اساتذہ آ جائیں گے, انہیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہیں, مشینیں نہیں ہیں کہ پرزے تبدیل کر دیے جائیں.
گورنمنٹ آف پاکستان نے معرف فاؤنڈیشن کو یہاں پہ جگہ دینی ہے تو پیرلل لے آئے, اپنے آپ کو پروو کرے. ہم اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں گے بغیر کسی اس کے, لیکن اپنے اسٹینڈرڈ ہمیں دکھائے کہ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. لیکن میں حالانکہ میں اردوغان کا آئیڈیالوجیکلی فالوور ہوں, میں نجم الدین اربکان کا فالوور ہوں, میں اس کو دل سے چاہتا ہوں, لیکن یہ ڈیسیجن ہمارے ملک ہمارے جو گورنمنٹ نے کیا ہے یہ بالکل ایریشنل ہے, اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو ریویو کرے.
پشاور میں پاک تر اسکول ابتدا میں 2 کنال کے ایک مکان میں قائم کیا گیا تھا اور اب پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں پاک تر اسکول کا بڑا کیمپس ہے جہاں بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں. پشاور میں اساتذہ اور والدین نے گزشتہ روز حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
صدر ایردوان چاہتے ہیں کہ گلین نیٹ ورک سے منسلک اسکولوں کے ترک عملے کو پاکستان سے نکالا جائے. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ترک صدر نے یہ تک کہا کہ فیت اللہ گلین کی تنظیم سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. ترک صدر کے اس موقف اور ان کے پاکستان کے اس دورے پر میں نے بات کی پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل ڈان نیوز کے مبشر زیدی سے. ان سے پوچھا کہ وہ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صدر ایردوان کے دورے کا مقصد یہی تھا کہ وہ گلین نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائیں, یا کوئی اور مقصد بھی تھا؟
یہ جو اعلیٰ سطحی دورے ہوتے ہیں ان کا ایجنڈا ظاہر ہے مہینوں کے بعد طے ہوتا ہے. جہاں تک مبینہ طور پر جیمینس کے پاکستان سے بے دخلی کا جو معاملہ تھا وہ ظاہر ہے وہ چل تو رہا تھا, لیکن پاکستانی حکومت نے بھی اس کو جو حتمی طور پر فیصلہ صدر ایردوان کے دورے سے ایک روز پہلے کیا تاکہ ایک مزید اعتماد کی فضا دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہو. یہ اس سارے صورتحال میں جس طرح سے پاکستانی حکومت نے انڈیا دیا ہے اور ایک ڈیڈ لائن دی ہے فتح اللہ گلین کے جو ماننے والوں کو پاکستان سے نکالنے کی, اس سے یقیناً ایک مزید سیمنٹ ہوئے ہیں کم از کم پاکستان اور ترکش جو حکومت ہے ان کے تعلقات.
لیکن مبشر زیدی, یہ جو صدر اردوان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ فتح اللہ گولین کا جو نیٹ ورک ہے اس کو, اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, تو مطلب یہ محض انہوں نے جوش میں آ کے کہہ دیا بات, مطلب بات کرتے ہوئے, یا واقعی پس پردہ کچھ ہے اس الزام میں؟
دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے ایسا کچھ ہے نہیں. پاکستان میں کوئی جو فتح اللہ گلین کے یہاں ماننے والے ہیں وہ ایک نیٹ ورک آف اسکول چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک جو فورمز ہیں جن کے لیے, جس میں ایک رومی فورم تھا اور دوسرے ایسے دو تین ادارے ہیں جو چل رہے تھے. لیکن وہ ظاہر ہے جب یہ لوگ آئے اس وقت ایردوان کی حکومت اور ایردوان خود جو ہیں وہ آئیڈیولوجیکلی فتح اللہ گلین کی فلاسفی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, تو یہ جو سارے اسکول یہاں اسٹیبلش ہوئے یہ اسی دور میں ہوئے. تو اس وقت یہ تمام جتنے ترک افراد اب پاکستان بے دخل کر رہا ہے, اس وقت یہ ایردوان اور فتح اللہ گلین دونوں کو ہی سپورٹ کرتے تھے اور انہی یہ جو آئیڈیولوجیکل لائنز ہیں ان کو یہاں فالو کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے جولائی میں یہ وہاں پہ ایک فیل ٹو اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ترکی کی حکومت بہت اگریسولی پرسو کر رہی ہے, جہاں جہاں گلین کے ماننے والے کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اور پاکستان میں ظاہر تعداد بہت محدود ہے تو اتنے زیادہ ہے نہیں. پاکستان کی حکومت نے اس وقت تو ایک کمٹمنٹ تو کر لی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا نہیں, کیونکہ یہاں خیال تھا کہ شاید ترک کا جو غصہ ہے کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کچھ ایسی صورت بن جائے گی کہ پاکستان سے ان کو بے دخل نہ کرنا پڑے. لیکن جو یہاں پہ ترک باشندے سے ظاہر ہے انہیں خطرہ تو ہے کہ وہاں جا کر کے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. ان کے ساتھ فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں جو کہ یہاں اب 20-30 سالوں سے رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے پاکستانی حکومت کچھ حد تک ہمدردانہ رویہ بھی تھا. لیکن جس قدر دباؤ تھا ترکی کا پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کی اپنی نیڈ یہ تھی کہ سفارتی طور پر اس کو ایک ایسی آواز چاہیے اپنی سپورٹ میں جو کہ بھارت کے خلاف اس وقت کچھ بھی, اور ظاہر ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو سفارتی مدد چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کوئی پروکو کہہ لیں آپ اس کو کہ ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ سے کوئی چیز مانگی ہے اور اس اسٹیٹ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس چیز کو حوالے کر دیا ہے ترکی کی اسٹیٹ کے. تو یہ دو ریاستوں کے درمیان ایک اگریمنٹ کہہ لیں, مفاہمت کہہ لیں, وہ ضرور ہوئی ہے, اور جس کے باعث پھر اب ظاہر ہے ان افراد کو 20 نومبر تک کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں. جیسے آج اعلان ہوا ہے کہ اس سال تک دونوں ممالک کے درمیان ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ پر بات چیت کا عمل مکمل ہو جائے گا, اور 2017 میں یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے یہ سائن بھی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ عوامل تھے کہ جس پہ ظاہر ہے پاکستان نے غور کیا تو ان کو لگا کہ اگر ان افراد کو ترکی کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے یا یہاں پاکستان سے بے دخل کر دیا جائے تو ظاہر ہے پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت کے لیے چیز فائدہ مند ہوگی.
یہ تھے مبشر زیدی, دو پاکستانی ٹی وی چینل ڈان نیوز کے اینکر پرسن اور ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں, اور جو تبصرہ کر رہے تھے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے پاکستان کے دورے پر. آج سربین کا اہم موضوع بھی یہی تھا, ترک صدر کا پاکستان کا دورہ اور پاک ٹرک اسکولوں کے ترک عملے کے خلاف کارروائی کا ان کا مطالبہ. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے یہ خبر ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 29 افراد کو گرفتار کیا ہے. سرکاری حکام کے مطابق گرفتار افراد عراق جانے والے زائرین کے ساتھ ایران جا رہے تھے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
کوئٹہ میں ایف آئی اے کے ذرائع نے بتایا کہ ان افراد کو کوئٹہ شہر کے علمدار روڈ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا. اس سلسلے میں ایف آئی اے اور پولیس نے علمدار روڈ کے مختلف علاقوں میں مشترکہ کارروائی کی, جس کے دوران 29 افراد کو گرفتار کیا گیا. ان ذرائع نے بتایا کہ گرفتار افراد عراق جانے والے شیعہ زائرین کے ساتھ ایران جا رہے تھے. ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق ایران میں داخلے کے بعد وہ غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے تھے. ان ذرائع کا کہنا تھا کہ گرفتار افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے جن سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے جو افراد غیر قانونی طور پر یورپی ممالک جانا چاہتے ہیں وہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پہلے ایران جاتے ہیں۔ ایران میں داخل ہونے کے بعد وہ ترکی کے راستے یونان پہنچتے ہیں۔ گرفتار افراد جن زائرین کے ساتھ جانا چاہتے تھے انہوں نے گزشتہ روز کوئٹہ میں احتجاج بھی کیا تھا۔ یہ زائرین جن کی تعداد 3,000 سے زائد تھی حضرت امام حسین کے چیلنج میں شرکت کے لیے ایران کے راستے کربلا جانا چاہتے تھے۔ ان افراد کو سیکورٹی کے پیش نظر ایک ہفتے تک کوئٹہ میں روکا گیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے گزشتہ روز احتجاج بھی کیا تھا۔ ان زائرین کو آج سخت سیکورٹی میں ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان کے لیے روانہ کیا گیا۔ کوئٹہ اور ایران کے درمیان سفر کے دوران شیعہ زائرین پر ماضی میں حملے ہوتے رہے ہیں۔ ان حملوں کے پیش نظر گزشتہ 1.5-2 سال سے انہیں سخت سیکورٹی میں قافلے کی شکل میں کوئٹہ سے سرحدی شہر تفتان تک لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح عراق اور ایران سے واپسی پر تفتان سے سخت سیکورٹی میں انہیں کوئٹہ لایا جاتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے فرحت جاوید سے۔
کرائسٹ چرچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل بارش کے باعث ممکن نہ ہو سکا، جس کے بعد اب ٹاس بھی کھیل کے دوسرے روز ہی کیا جا سکے گا۔ اس دورے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج وشاکھاپٹنم میں شروع ہوا۔ انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ انڈین ٹیم نے پہلے دن کے اختتام تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 317 رنز بنائے ہیں، جبکہ کپتان وراٹ کوہلی 151 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ ہیں۔ 5 میچوں کی سیریز کا راجکوٹ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا تھا۔ آج نیلسن میں کھیلے گئے چوتھے ون ڈے میں نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین کی ٹیم کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان کی ٹیم 50 اوورز پورے ہونے سے پہلے ہی 158 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ نے 22 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ 5واں ون ڈے 19 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ یہ ون ڈے سیریز پہلے ہی جیت چکا ہے۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے کپتان وین رونی نے عبوری مینیجر گیرتھ ساؤتھ گیٹ کے ساتھ تصاویر سامنے آنے پر غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ ان تصاویر میں رونی نے سینیچر کی رات شراب پی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بیان میں ان تصاویر کو غیر مناسب قرار دیا ہے۔ ایف اے کپ کے لیے آج ڈوور اور کیمبرج کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے، جبکہ 19 نومبر کو پریمیئر لیگ کے 8 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں نمبر 1 ٹیم لیورپول کا مقابلہ 10ویں نمبر کی ٹیم ساؤتھ ہیمپٹن سے ہوگا۔ اور ٹینس میں اے ٹی پی ورلڈ ٹور فائنلز میں اینڈی مرے نے جاپان کے کیئی نیشیکوری کو 6-7، 6-4 اور 6-4 سے شکست دے دی۔ شام کو کھیلے جانے والے ایک اور میچ میں سٹین وارنکا نے مارن چلچ کو سٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ فائنل راؤنڈ رابن میچ جمعے کو کیئی نیشیکوری اور مارن چلچ، جبکہ اینڈی مرے اور سٹین وارنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے۔ بھارت میں حکومت نے کالے دھن اور جعلی نوٹوں کے چلن پر قابو پانے کے لیے 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی عائد کی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن افراتفری جاری ہے۔ اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سروین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ فتح اللہ گولین کی تنظیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ شام کے شہر حلب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق حکومتی فورسز نے باغیوں کے زیر تسلط علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکہ کے سرجن جنرل نے ملک میں منشیات اور الکوہول کے نشے کی خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے موجودہ دور کا صحت کا سب سے بڑا بحران قرار دیا ہے۔
نیو یارک کے میئر نے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ نیو یارک کے لوگ خاص کر مسلمان اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ نئی انتظامیہ کیسے کام کرے گی۔ میانمار میں فوج کے کریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے روہنجیا مسلمان اقلیت سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد سرحد پار کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے کالے دھن اور جعلی نوٹوں کے چلن پر قابو پانے کے لیے 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی عائد کر دی تھی ایک ہفتے پہلے۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ قدم سرمایہ کاروں کی مدد کے لیے اٹھایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نقدی کی شکل میں کالا دھن کا حصہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ حکومت نے بینکوں اور اے ٹی ایم سے نئے روپے نکالنے کی یومیہ حد 2,000 طے کی ہے۔ بھارت کی بیشتر عوام کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے بجائے نقد کرنسی استعمال کرتی ہے۔ بڑے نوٹوں پر پابندی سے پورے بھارت میں افراتفری مچ گئی ہے۔ بینک اور اے ٹی ایم کے باہر لاکھوں لوگ نئے نوٹ کے لیے روزانہ گھنٹوں قطاروں میں لگے رہتے ہیں۔ سنیے دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
پرانے نوٹ جمع کرنے اور نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگ گزشتہ 9 دنوں سے بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قطاریں لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے۔
7 بجے سے لائن میں کھڑے ہیں، اب بتاؤ کیا کریں؟ اپنے پیسوں کو ہی پھاڑ دے، ہمارے پاس کالا دھن پڑا ہوا ہے، ہمارا بچہ وہاں بغیر دودھ کے بھلک رہا ہے، اس کی چنتا نہیں ہے کسی کو؟
کالے دھن والوں کو پکڑو، ہم غریبوں کو کیوں ستا رہے ہو؟ کروڑوں اربوں والوں کو پکڑو۔ 500 روپے کی چھٹے نہیں مل رہا، 3 دن سے روز آ رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، پلان برا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ورک کرنا چاہیے پہلے سرکار کو، کہ بات کرنا چاہیے۔ ہوم ورک تو انہوں نے کیا نہیں، ایک دن میں بس ڈکلیئر کر دیا، پوچھیے عورتوں سے کتنا دقت ہے۔
وزیراعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی بلیک منی یعنی کالا دھن ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔
میں نے صرف دیش سے 50 دن مانگے ہیں، 50 دن۔ 30 دسمبر تک مجھے موقع دیجیے میرے بھائیو بہن، اگر 30 دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے، کوئی میری غلطی نکل جائے، کوئی میرا غلط ارادہ نکل جائے، آپ جس چوراہے میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے، دیش جو سزا کرے گا وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔
عام لوگ سخت مشکل میں ہیں، پارلیمنٹ میں پارا گرم ہوتا جا رہا ہے۔
نوٹ بندی کا اعلان کیا گیا، اس سے غریبوں کو بھاری تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔
حزب مخالف نوٹوں پر پابندی کے فیصلے پر برہم ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما کپل سبل کہتے ہیں کہ حکمراں بی جے پی کالے دھن کے سوال پر کبھی سنجیدہ نہیں تھی۔
جہاں تک کالے دھن کی بات رہی، آج تک انہوں نے سپریم کورٹ کو وہ نام نہیں دیے۔ لاکھوں کروڑ جن کے پاس کالا دھن ہے ان کے آج کے دن نام نہیں دیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ 80 لاکھ کروڑ کالا دھن باہر پڑا ہوا ہے، 80 لاکھ کروڑ، اور پہلے 100 دنوں میں ہم سارا کالا دھن ہندوستان میں لے آئیں گے۔ تو کیا وہ وعدہ پورا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا نا، تو ہم ان پہ وشواس کیوں کریں؟
ملک میں 500 اور 1,000 روپے کے تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے مالیت کے نوٹ چلن میں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کالے دھن کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ کالے دھن پر روک لگانے کے لیے نئے نوٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی قدم اٹھانے ہوں گے۔ ماہر اقتصادیات الا پٹنائک کہتی ہیں،
اگر اس کے بعد وہ ٹیکس سمپلیفیکیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سنگل ریٹ جی ایس ٹی لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں اور آفیشیلز کی آربیٹری پاورز کو کم کرتے ہیں اور ساتھ میں جتنا آسان اور سمپل اور لوور ٹیکس ریٹس ہو لوگوں کے لیے، تو پھر ہاں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اسٹاک آف بلیک منی کی بات ہے نا، کہ جو آلریڈی کسی کی جیب میں اگر ہے وہ ہٹ ہوگا، بٹ ہم کو تو فلو کی بھی بات کی چنتا سرکار کو ہوگی، اور اس ڈسکشن کو چالو اس ایک قدم سے کیا ہے۔
بھارت کی معیشت میں کالا دھن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بلیک منی یا کالے دھن پر روک لگانے کے لیے بڑے نوٹوں پر پابندی مودی حکومت کا پہلا بڑا قدم ہے، لیکن اس کے نفاذ سے پورے ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
افراتفری مچی ہوئی ہے، اسی بارے میں، اسی معاملے پر ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی نے انڈیا میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی کے ایڈیٹر پرنجوئے گوہا ٹھاکرتا سے بات کی ان سے پوچھا کہ اگر بھارت کی حکومت کا بدعنوانی اور کالے دھن کے خلاف یہ پہلا بڑا قدم ہے تو اس کی اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟
کیونکہ کالا دھن کے بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ لوگ کیش میں رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کے پاس بہت ہی غیر قانونی طرح سے بے آئینی طرح سے کالا دھن ہے, مگر وہ کیش میں نہیں رکھتے ہیں, وہ سمپتی میں رکھتے ہیں. کسی نے زمین خرید لیتے ہیں, کوئی مکان خرید لیتے ہیں, کوئی سونا چاندی گہنا خرید لیتے ہیں, کوئی ودیش میں لے جاتے ہیں, ودیش میں خرچ کر دیتے ہیں, کوئی کالا دھن سفید کر کے واپس لے آتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کالا دھن کے ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ کیش میں لوگ یہ 500 روپیہ کا یا 1000 روپیہ کا نوٹوں میں رکھتے ہیں.
ٹھیک,
مگر سرکار جب یہ 500 روپے اور 1000 روپے کا نوٹ کے اوپر پابندی لگایا, یہ تو پورا جتنا جو کرنسی ہے سرکولیشن میں ہی سے 85% ہے, 85% یعنی 85%, تو سارے ارتھ ویوستھا میں ایک ہلچل ہو گیا.
لیکن
عام آدمی کو, غریب لوگوں کو جیویکا کے اوپر اثر پڑا اور لوگ بہت
پریشان
پر بینکوں کے سامنے.
وہ تو ٹھیک ہے,
لائن میں کھڑے ہیں, بولیے ہمارا پرانے نوٹ نیا نوٹ بنا دیجئے.
سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں,
مودی جی کا جو لکش تھا,
اچھا ایک بات یہ بتا دیجئے,
کالا دھن کے اوپر اتنا پابندی لگائیں گے
سر, اتنا بڑا قدم
جو فرضی نوٹ کا استعمال کرتے ہیں,
اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے
اس کو بھی خلاف لڑیں گے, میں سمجھتا ہوں وہ سفل نہیں ہو پائیں گے.
تو ٹھاکرتا جی, اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے حکومت نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کو پلاننگ تو کی ہوگی نا, کہ لوگوں کو پیسہ نکلوانے یا بدلوانے کے لیے لائن لگا کر گھنٹوں انتظار کرنا نہ پڑے اور وہ ٹھوکرے نہ کھائیں.
یہی سب سے دکھ کا بات ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ بہت ہی ایک بڑا قدم ہے, بہت ہی مہتوپورن قدم ہے. اس کے پہلے جو پلاننگ کرنا چاہیے, جو تیاری ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا تھا. پھر پہلے بولا تھا کہ 2-4 دن آپ پریشان رہیں گے, اب کہہ رہے 2-4 ہفتہ آپ پریشان رہیں گے, 2-4 مہینہ آپ کو پریشان رہنا پڑے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پہلے بھارتیہ ریزرو بینک, بھارت سرکار, وت منترالے کو تیار ہونا چاہیے. جو پرانے نوٹ لوگ دیں گے اس کے لیے نیا نوٹ ہونا چاہیے بینکوں کے پاس. اے ٹی ایم جو آٹومیٹک ٹیلر مشین ہے وہ نہیں لے رہے نوٹ, تو اس کے اثر بھارت ورش کے غریب لوگ کے اوپر پڑ رہے, بزرگ ویکتی کے اوپر پڑ رہے, مہیلاؤں کے اوپر پڑ رہے,
صحیح.
اور عام آدمی بہت ہی پریشان ہے.
یہ تھے پرنجوئے گوہا ٹھاکرتا جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی کے ایڈیٹر ہیں اور جو ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی سے بات کر رہے تھے. اب پاکستان سے یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے پینما لیکس اور وزیر اعظم کے خاندان کے اثاثے سے متعلق کیس کی سماعت اب 29 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. سنیے اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہنے والی آج کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے ایک جج جسٹس عظمت سعید نے تحریک انصاف کے سینئر وکیل حامد خان کو آڑے ہاتھوں لیا. وہ انہیں بار بار کہتے رہے کہ فوکس کریں, آپ فوکس نہیں کر رہے. یہ ریمارکس انہوں نے حامد خان کی جانب سے پاناما لیک سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے قوم سے 2 خطاب اور قومی اسمبلی میں تقریر حرف بہ حرف عدالت میں پڑھ کر سنانے کے بعد دیے. حامد خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے ان تقاریر میں کہا ہے کہ اگر ایک بھی الزام ثابت ہوا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ یہ سب سیاسی بیانات تھے, ان پر کاروائی نہیں ہو سکتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان تقاریر سے تسلی ہو جاتی تو آج وہ سب یہاں کھڑے نہ ہوتے. انہوں نے اصرار کیا کہ نواز خاندان کی دستاویزات دیکھیں اور اس میں سے کچھ نکالیں. حامد خان نے وزیر اعظم کے دونوں بیٹوں کے بیرون ملک کاروبار کی نوعیت کے بارے میں سوال اٹھائے. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے نہ تو یہ بتایا ہے کہ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں. 1972 میں اتفاق فاؤنڈری کے کومیائے جانے کے بعد جب نواز خاندان دیوالیہ ہوا تو دبئی میں کاروبار کے لیے رقم کہاں سے آئی, اور فاؤنڈری جو حکومت نے کھنڈر کی حالت میں بقول ان کے واپس کی تو اس کی بحالی کی رقم کہاں سے آئی. ایک موقع پر ججوں کی برہمی بھامتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ چلیں اب بات لندن فلیٹس کی کرتے ہیں, تو جسٹس عظمت سعید نے بظاہر غصے میں کہا کہ آپ کو اس پر 2000 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا, آپ 2.5 گھنٹے سے کیس آگے نہیں لے جا رہے, آپ سیاست کر رہے ہیں. چیف جسٹس انور جمالی نے کہا کہ ایک گھنٹے کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ عمران خان جو اب عدالت میں کم کم دکھائی دینے لگے ہیں، بعد میں بنیگالا میں اپنے ردعمل میں کہا کہ یہ تو میچ کا اوپننگ ڈے تھا۔
جو یہ تین تقریریں نواز شریف کی سنائی گئی تھیں ہمارے وکیل حامد خان نے، وہ ایک کانٹرڈکشن ان تین تقریروں میں تھی، تو وہ ابھی اس کے اوپر آئے نہیں تھے۔ تو وہ ججز کیونکہ جلدی جلدی چاہتے ہیں اور ہم سارا قوم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کیس ہو، تو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ حالانکہ وہ تین تقریریں میں ججز نے بھی اکنالج کیا کہ ان میں کانٹرڈکشنز تھی۔ وہ تین تقریریں اس لیے امپورٹنٹ تھی، دو نیشن کو ایڈریس تھے، ایک پارلیمنٹ میں خطاب تھا، تینوں کے اندر تقریروں کے اندر چینجز تھے، وہ بتانا چاہتے تھے، اس میں شاید دیر ہو گئی ہو۔
اس سے قبل وزیر اعظم کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک درخواست میں تحریک انصاف کے شواہد پر مبنی دستاویزات کو غلط اور ناقابل قبول قرار دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے الزامات ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد فراہم نہیں کیے ہیں۔ عدالت کا وقت ختم ہونے پر سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخاب کے بعد کی صورتحال کی۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ نیو یارک کے بہت سے رہائشی اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیسی پالیسیاں اپنائے گا۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں ڈی بلاسیو نے مسلم شہریوں کے خوف کے بارے میں خاص کر بات کی۔ سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے مینہٹن میں واقع ٹرمپ ٹاور میں امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قریب ایک گھنٹے تک بات چیت کی۔ میئر بلاسیو نے ملاقات کے بعد کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے نیو یارک کے شہریوں کی مشکلات کے بارے میں صاف الفاظ میں بات کی، خاص کر مسلمانوں میں خوف کے بارے میں۔
I told him that we were very concerned that we had to show all New Yorkers including Muslim New Yorkers that they were welcome۔
میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ ہمیں مسلمانوں اور دوسرے نیو یارک کے شہریوں کو یہ دکھانا پڑ رہا ہے کہ ان کا بھی شہر میں خیر مقدم ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کی لوگوں کو بانٹنے والی پالیسیوں سے ہماری سبھی لوگوں کو ساتھ لانے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ تھے میئر ڈی بلاسیو کے الفاظ۔ بل ڈی بلاسیو نے یہ بھی کہا کہ نیو یارک شہر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں 900 مسلم افسر کام کرتے ہیں اور وہ سبھی شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیو یارک میں قریب 7 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، اور اس بار کے انتخابات میں ٹرمپ کے مسلم مخالف بیانوں سے ڈر کے سبب زیادہ تر مسلمانوں نے ہلری کلنٹن کو ووٹ دیا تھا۔ اب بہت سے مسلمانوں میں خوف بھی ہے کہ اب کیا نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیانوں اور پالیسیوں پر عمل بھی کر گزریں گے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو نے ٹرمپ سے ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ٹرمپ سے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجے جانے کی پالیسی کی مخالفت کریں گے جن کے پاس امریکہ میں رہنے کے لیے صحیح دستاویز نہیں ہیں۔ ڈی بلاسیو کا کہنا تھا بل ڈی بلاسیو کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن لوگوں کے لیے ٹرمپ کے منصوبے نیو یارک جیسے شہر میں کام نہیں کریں گے جو تارکین وطن لوگوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے انتخابات جیتنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ان سبھی غیر قانونی تارکین وطن لوگوں کو گرفتار کریں گے یا ان کے ملک واپس بھیج دیں گے جو جرائم پیشہ ہیں۔ ڈی بلاسیو ڈیموکریٹ ہیں اور ہلری کلنٹن کے حامی رہے ہیں۔ حالانکہ بل ڈی بلاسیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آبائی شہر نیو یارک سے محبت کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کے کوئنز علاقے میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے شہر نیو یارک کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور آج رات نیو یارک میں ہی جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی لیڈر ہوں گے، لیکن جمعرات کو ہونے والی اس ملاقات کی تفصیلات ابھی غیر واضح ہیں، اور جاپانی سرکاری ذرائع کے مطابق ابھی ملاقات کا مقام طے نہیں ہوا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عابد حسین سے۔
امریکی اربپتی ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے ہفتے ہونے والے صدارتی انتخاب میں فتح کے بعد آج رات پہلی بار کسی غیر ملکی لیڈر سے ملیں گے۔ ان کی پہلی ملاقات جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے سے ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آبے نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔
مجھے بہت فخر ہے کہ میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سب سے پہلے ملاقات کر رہا ہوں۔ میں صدر ٹرمپ سے مستقبل کے بارے میں، ہمارے خواب اور ویژن کے بارے میں بات کروں گا۔ جاپان اور امریکہ کا اتحاد جاپان کی سفارتکاری اور سیکورٹی کا محور ہے۔ یہ اتحاد صرف ایک دوسرے پر اعتماد کے بلبوتے پر چل سکتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اعتماد صدر ٹرمپ کے ساتھ مزید بڑھایا جائے، اور اسی لیے میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں امن اور خوشحالی آئے۔
یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب جاپان کے سب سے اہم اتحادی امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کافی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے اس خیال کا اظہار کر چکے ہیں کہ جاپان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو اس کی فوج کی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے مزید رقم ادا کرے۔ واضح رہے کہ جاپان اور امریکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے ایک دوسرے کے انتہائی اہم اتحادی ہیں، جب امریکہ نے جاپان کی معیشت کی تعمیر نو میں مدد کی تھی۔ صدر ٹرمپ کی منتقلی ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انتخاب میں فتح کے بعد نو منتخب صدر ٹرمپ اور نو منتخب نائب صدر مائک پینس اب تک 29 عالمی رہنماؤں سے بات کر چکے ہیں۔ ابھی تک یہ غیر واضح ہے کہ وزیراعظم شنزو آبے سے ملاقات میں اور کون شامل ہوگا۔ دوسری جانب صدارتی انتخاب میں شکست خوردہ امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ہیلری کلنٹن نے اپنی ہار کے بعد پہلی بار کسی عوامی تقریب میں شرکت کی۔ ہیلری کلنٹن واشنگٹن میں بچوں کے لیے خیراتی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں، جس میں انہوں نے اپنی شکست پر مایوسی کا برملا اظہار کیا۔
Now, I will admit,
میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے لیے آج رات یہاں آنا بہت دشوار تھا۔ اس پچھلے ہفتے میں ایسے کئی مواقع آئے جب میرا دل کرتا تھا کہ صرف ایک اچھی کتاب یا اپنے کتوں کے ساتھ لیٹ جاؤں اور دوبارہ کبھی اپنے گھر سے نہ نکلوں۔
پچھلے ہفتے صدارتی انتخاب میں شکست کے بعد سے ہیلری کلنٹن منظر عام سے غائب رہیں اور صرف ایک دفعہ نظر آئیں جب ان کو واک کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ امریکی میڈیا میں لیک ہونے والی فون کال میں یہ پتہ لگا کہ ہیلری کلنٹن نے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی کو اپنی شکست کا ذمہ دار قرار دیا، جنہوں نے کلنٹن کے خلاف پرائیویٹ ای میل سرور استعمال کرنے کے الزام میں انکوائری کا اعلان کیا تھا۔ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ انتخاب کے نتائج نے گہری تقسیم کو ظاہر کر دیا ہے۔
I know that over the past week a lot of people have asked themselves,
میں یہ جانتی ہوں کہ پچھلے ہفتے سے اب تک کئی لوگوں نے خود سے سوالات کیے ہیں، کیا امریکہ وہی ملک ہے جو ہم سمجھتے رہے ہیں؟ جو تقسیم اس انتخاب نے ظاہر کی ہے یہ بہت گہری ہے، لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اپنے ملک پر یقین رکھیں، اپنی اقدار کے لیے لڑیں اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ امریکہ اس کے قابل ہے، ہمارے بچے اس کے قابل ہیں۔
واضح رہے کہ انتخاب میں ہیلری کلنٹن مقبولیت کے ووٹ میں کامیاب رہی تھی، لیکن زیادہ اہم الیکٹورل کالج ووٹ میں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں شکست ہو گئی تھی۔
پاکستان میں بلوچستان کے علاقے گڈانی میں بحری آئل ٹینکر کو آگ لگنے کے بعد شپ بریکنگ صنعت میں گزشتہ 15 روز سے معمولات معطل ہیں، جس کی وجہ سے 5,000 سے زائد مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں 10 سے زائد مزدور تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ جو ہلاک ہو گئے ہیں ان کے خاندان بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ گڈانی سے سنیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
بابل سرمستانی کی بیوی اس وقت دوبارہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی جب انہوں نے ہمیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ بابل ہب موڑ کے میدانی علاقے میں اپنی برادری کے ساتھ رہتے ہیں۔ 40 گھروں پر مشتمل اس خاندان کے 13 جوان اس جہاز میں مزدوری کے لیے گئے تھے، جن میں سے 4 ہلاک ہوئے، 1 لاپتہ ہے اور 3 زیر علاج ہیں۔ بابل کے بیٹے اس حادثے کا شکار بنے۔
علم خان بڑا تھا، وہ شادی شدہ، بس وہ ہم کو ایسے ہی سیول میں مل گیا۔ ایک تو زندہ مل گیا، ایک تو مردہ۔ وہ زندہ تھا وہ بھی سیول میں مل گیا بغیر علاج میں۔ ہاں، وہ اس کو علاج نہیں تھا۔ وہ پہلا دن گیا بس ایسے ہی وہ جل گیا۔
آپ نے کبھی سنا تھا کہ یہاں پہ حادثے ہوتے ہیں کیا؟
بھائی تھوڑے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بھائی کیا کریں، مزدوری پہ گیا تھا، وہ پیٹ کے لیے مزدوری کر رہا تھا، پیٹ کے لیے گیا مزدوری کرنے کا۔ ہم نے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آج حادثہ ہوتا ہے۔
اس غریب برادری کے گھر لکڑی کے تختوں اور بانسوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اندر کوئی فرنیچر نہیں، صرف مرچ مسالے کی کچھ ڈبیاں، پینے کے پانی کے لیے کولر یا مٹکا موجود ہے۔ کپڑے پوٹلی میں بندھے ہوئے یا ٹنگے ہوئے نظر آئے۔ گڈانی جانے والی ہر گاڑی ان کی بستی کے سامنے سے گزرتی ہے، لیکن وزراء اور حکام میں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ امام بخش کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں اور ان کا اکلوتا بیٹا اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔
تو میں انتظار کیا کہ رات کو نہیں آیا تو کل آئے گا۔ ہم گھر پہ بیٹھا تھا، کسی نے بولا کہ بھائی جہاز میں ایک دھماکہ ہوا۔ پھر ہم لوگ روڈ کی طرف آئے تو جیسے کہ ہمبلوس ہوئے جا رہے ہیں بھی لین پہ، پھر پتہ چل گیا تو اسی میں جو گڈانی موڑ کے جو بندے ہیں اسی جہاز میں تھے۔ کوئی یہاں اس طرف بھاگتے، کوئی اس طرف بھاگتے، تو میرے کو اسی ٹائم پہ بس میرا دھماکہ کام نہیں کر رہا تھا، میں کہاں چلا جاؤں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ میں خود بیمار گردہ مریض، میرا ایک ہی بیٹا تھا، یہ کام مقصد گھر چلانے والا یہی بیٹا تھا میرا۔
شپ بریکنگ لیبر یونین کے مطابق کم سے کم 10 لوگ لاپتہ ہیں، جن میں گڈانی موڑ کے سوالی گوٹ کا شہرداد بھی شامل ہے۔ خیر محمد کا چھوٹا بھائی شہرداد دیگر رشتے داروں کے ساتھ جہاز پر گیا تھا، لیکن وہ لاپتہ ہے۔
ہمارا بھائی کا نام شہرداد ہے، یہ جہاز میں کام کرتا تھا۔ ابھی تک میرے کو مقصد وہ نہیں مل رہا ہے، نہیں اس کی باڈی آیا، نہیں سیول پہ گیا، ایدی پہ گیا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی میرے کو نہیں ملا۔ اور تو میرے ساتھ کوئی نہیں مقصد، کوئی نہیں مل رہا ہے، ہم تو ایسے پریشان ہیں خود بھی، اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ آتا ہے، کوئی نہیں تعاون نہیں کر رہا ہے، نہیں کوئی مددی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم سر ادھر کمپنی میں کام کرتے ہیں، موٹر سائیکل کمپنی میں، وہ بھی ہم ابھی مسئلے میں پڑ گیا سر، وہ بھی ڈیوٹی بھی ہمارا چلا گیا۔ ہم تو ابھی
اس خاندان کے 3 نوجوان ہب تحصیل اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں میر حسن بھی شامل ہیں، جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔
ہم لوگ تیل کا کام کر رہے تھے، دوسرے بھی کچھ تیل کا کام کرتے تھے، اور یہ کٹائی والے آگے سے کٹ رہے تھے، پھر ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک اس سے ایسا خوفناک آواز نکلا، آواز کے ساتھ ساتھ اندھیرا ہو گیا، اندھیرے کے ساتھ بسٹ ہو گیا جہاز، پھر ہم لوگوں نے خود کو پھینک دیا۔
گڈانی شپ بریکنگ کے ساحل پر موجود آئل ٹینکر سے سمندر کا پانی ٹکرا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کے حصے سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد 2 جہازوں کی آمد ہو چکی ہے، لیکن صوبائی حکومت کے حکم پر کام معطل ہے۔ ایک مزدور محمد علیم نے بتایا کہ انہوں نے سنا ہے کہ جب تک سہولیات فراہم نہیں ہوں گی کام شروع نہیں ہوگا۔
سہولیات یہ چاہیے کہ ہر مزدور کو اچھا تعاون ملا جائے، سیفٹی ملی جائے، کوئی ہسپتال اچھی بنی جائے، کوئی میڈیکل، اور اس کے بعد نہ یہاں کوئی نہ ہسپتال ہے، نہ کوئی ایمبولینس ہے، نہ کچھ بھی۔ یہاں تو ایک مزدور نے کئی ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، جسے کوئی تعاون نہیں کیا گیا، اور اس سے اللہ مہربانی کرے کہ اس گڈانی سے کوئی اچھا کوئی قانون نکلے، جو مزدور اپنی اچھی طریقے سے کام کر سکیں، جو رات کے 3-3 بجے 4-4 بجے تک کام لیتے ہیں، انہیں ہدایت ملی جائے اور انہیں اچھے حساب کے ساتھ کام لیا جائے۔
شپ بریکنگ صنعت میں 5,000 سے زائد مزدور کام کرتے ہیں، ان دنوں یہاں ویرانی ہے، مزدوروں کی ایک بڑی تعداد یہاں سے جا چکی ہے۔ مظفر گڑھ کے رہائشی محمد ادریس کا کہنا تھا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کام خطرناک ہے۔
بولا کہ گھر اب کام خطرناک، اتنا نقصان ہوتا ہے، سیفٹی ویٹ نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ تو ادھر سے نہ تنخواہ مل رہی ہے نہ کچھ، بس کل پرسوں کام چل رہا ہے، ایسے بتا رہے ہیں، تنخواہ ہی نہیں مل رہی، تنخواہ بس 750 روپیہ دیہاڑی ہے۔ ماں روزگار ہے لیکن اتنا نہیں چلتا ہے، مزدوری کے حساب سے نہیں چلتا ہے اتنا، یہاں پہ کچھ دیہاڑی زیادہ ہے اسی وجہ سے۔
وہاں پہ کتنی مزدوری ہیں؟
وہاں پہ بس 400-500، اسی وجہ سے آتے ہیں۔
تو یہاں پہ خرچہ نکال کے کتنا بھیج سکتے ہیں؟
20,000-22,000 مہینے کا۔
شپ بریکنگ لیبر یونین کے صدر بشیر محمودانی کا کہنا ہے کہ تقریباً 70% مزدور یہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کب کام شروع ہوگا۔
تو مرے بھی ہم ہیں، زخمی بھی ہم ہوئے، لاپتہ بھی ہم ہوئے، اور بے روزگار بھی ہم ہوئے۔ نقصان تو دونوں طرف مزدور کا ہوا ہے، کیونکہ یہاں حادثہ ہوا ہے سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اور شبر کر اس کے گنہ گار ہیں، یہاں کے جمع دار اس کے گنہ گار ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کو بے روزگار کیا ہے، وہ بھی ان کے اوپر ہے، شبر کر کے اوپر ہے، کیونکہ اگر وہ شروع میں سیفٹی دیتے تو یہ واقعہ ہوتا ہی نہیں۔
لسبیلا کے ڈپٹی کمشنر اور شپ بریکرز کے درمیان مذاکرات میں ہلاک ہونے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے اور ہر زخمی کے لیے 1-1 لاکھ روپے معاوضے پر اتفاق ہوا ہے، لیکن دوسری جانب سرزمین پر مالکان کی انتقامی کارروائیوں کی بھی شکایات آ رہی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، گڈانی، بلوچستان۔
سامعین، اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ چلیے شروعات کرتے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستانی عوام کی جانب سے ہمیں ریکارڈ کروائے گئے پیغامات سے، اور صبح بلوچستان سے طاہرہ صدیقی کی کال سنتے ہیں جو کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو لے کے فکر مند ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران امریکہ کے ہر طبقے کو ناراض کیا تھا، پھر وہ کیسے جیت گیا؟ خدا کرے ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں امن کے لیے اہم اپنا کردار ادا کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کریں گے، ٹرمپ کی مسلم برادری سے نفرت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس نفرت کے ہوتے ہوئے وہ کیسے مسلم برادری سے منصفانہ برتاؤ کریں گے؟ ان سے سب سے بڑا خطرہ مجھے پاکستان کے جوہری پروگرام کے متعلق ہے. ٹرمپ کی کامیابی پاک امریکہ تعلقات کی کسی شدید کسی آزمائش سے کم نہیں ہے.
جہاں یہ سامعے امریکہ کے نئے صدر کے آنے پر پریشان ہیں، وہیں صوبہ بلوچستان سے ایک سامعے کا امریکی خارجہ پالیسی کے بارے میں کہنا ہے.
میں سیم بات کر رہا ہوں تان ڈسٹرکٹ پشین سے. امریکن پالیسی جو ہے وہ ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی نہیں بلکہ وہ 100 سالہ ہوتی ہے. وہاں چاہے ٹرمپ ہو، ریگن ہو، کارٹن ہو، اوباما ہو، لیکن فیصلے جو ہے وہ پینٹاگن اور تھنک ٹینک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں.
یہ تو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے پر سامعین کے بھیجے گئے پیغامات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں دربار شاہ نورانی میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان ہی سے ایک سامع کا بھیجا گیا پیغام سنیے.
میں عبدالحبوب مسکی، یہ حملہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے؟ کیونکہ بلوچ وکلا، بلوچ پولیس والے، بلوچ مزدور بلوچستان کے درگاہیں اور درگاہوں میں آنے والے زائرین کو کون اور کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ کیونکہ ان بلوچ وکلا، پولیس والے، مزدور، زائرین کا القاعدہ، داعش، طالبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں غریبوں کو کون مار رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
اور سنیے کہ صبح خیبر پختونخوا سے خالد خان بلوچستان میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکومتی اہلکاروں سے کیا کہتے ہیں.
تحصیل درگاہ ملاکن ایجنسی بلوچستان میں جو درگاہ صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے انتہائی ظلم، اس کا الفاظ میرے پاس نہیں، لیکن میرا حکومت پاکستان اور ساری دنیا سے یہ اپیل ہے اور درخواست ہے کہ سن 80 سے لے کر 2016 تک پاکستان میں دھماکے، بم اور قتل و غارت، خون بہانا آج تک بند نہیں ہوا. سارے ممالک نے اپنے ممالک اور اپنی عوام کو محفوظ بنایا، لیکن پاکستان نے انہوں نے یہ سلسلہ بڑھتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں.
انہوں نے تو حکومت پاکستان سے عوام کو تحفظ نہ دیے جانے پر گلہ کیا. کینیڈا میں مقیم ایک پاکستانی کی بھی پاکستانی حکومت کے لیے بھیجی گئی شکایت کو سنیے.
میں محمد زہیر ٹورنٹو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. آج پاکستان کے جو حالات ہیں اتنے بدترین حالات کبھی نہیں تھے. ہر طرف افراتفری، خون خرابہ، دہشت گردی، لوٹ مار ایسے ہو رہے ہیں جیسے کیا بتائیں. بہت افسوس ہے، پاکستان کے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن اس طرح برباد کر رہے ہیں.
یہ تو تھے محمد ظہیر جو کہ کینیڈا سے کال کر رہے تھے. اب چلتے چلتے صوبہ بلوچستان کے ایک رہائشی کا تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی اداروں کی درخواست کرتے ہوئے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں.
میں سرفراز احمد جمالی دلے جی لوہی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میں صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پورے علاقے میں صرف ایک ہائی اسکول ہے جو کہ 30,000 کی آبادی کے لحاظ سے ناکافی ہے. جلد از جلد ہمارے علاقہ کا دورہ کر کے ہمارے مسائل حل کرنے، ورنہ ہم الیکشن سے بائیکاٹ کریں گے.
ارے جناب جمالی صاحب تو کافی خفا ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن سے ہی بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا. خیر اگلی کال سنتے ہیں. اور ہمارے یہ سامع صبح سندھ سے کال کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت صرف پولیو ویکسینیشن پر دھیان دے رہی ہے جبکہ دوسرے صحت کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے.
سیل واڑو سندھ ابو بکر، بچوں کو پولیو سے بچانے کی کوششیں تو خود کریں. ہمارے بچے کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. سراد علی شاہ سے گزارش ہے کہ غریب عوام پر رحم کیا جائے اور اسپتالوں کے حالات کو جو ہے درست کیا جائے اور ہر قسم کی بیماریوں کا علاج جو ہے اس کو مؤثر بنایا جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈیوڈ منٹن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے امبر خیری کو بھی اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ جعفری سے.
چارڈ کے حکام نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام سے تعلق رکھنے والے ان کے 1,000 سے زائد شہریوں نے تنظیم سے علیحدگی اختیار کر کے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تائیوان میں ہزاروں افراد ہم جنس شادیوں کی اجازت کے قانون کی منظوری کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ برازیل میں ریو ڈی جنیرو کے سابق گورنر کو بدعنوانی کے شعبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ، برونڈی اور گیمبیا نے عالمی عدالت انصاف سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے جنوبی ریاست کیرالا میں حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ آوارہ کتوں کو مارنے والے افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔